الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر ہم اس پروگرام کے ذریعے سنتے ہیں، اور پچھلے پروگرام تک ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 تک سننے کی سعادت حاصل کی تھی. آج سورہ آل عمران آیت نمبر 85 سے ہم اپنے گفتگو کا، اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ حق کو حق کہنے، حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، باطل کو باطل کہنے، اسے باطل ماننے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرة من الخاسرین. ترجمہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. حضرین اکرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اور کئی مقامات پر قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں کسی زمانے میں بھی معتبر نہیں ہے، نہ پہلے کسی زمانے میں تھا نہ اب کسی زمانے میں اس کا اعتبار ہے. اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا تو یہ طے ہے کہ اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا. اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اگرچہ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں یا دیگر جتنے انبیاء آئے، سب نے اسلام ہی کی دعوت دی، لیکن اب اسلام اسے کہا جائے گا جو پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے. تو اسی کو اسلام کہا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک مقبول بھی یہی والا دین ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ترجمہ، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا یہ نام ہوگا، جن کا یہ حلیہ ہوگا، جن کا یہ انداز ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور وسیلے سے دعائیں کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہو گئی تو اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ کے مخالف ہو گئے. تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ پہلے اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ وہ رسول سچا ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جانتی ہے، پہچانتی ہے اور جان بوجھ کر انکار کر رہی، ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی. اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا یہ بہت منحوس عمل ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حسد یہ بھی نہایت خبیث بیماری ہے، کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے ایک بات کو جان بوجھ کر
اس کا منکر ہو جاتا ہے اور اپنے حسد کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ حسد اسے کفر تک بھی معاذ اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین۔
ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔
خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔
ترجمہ، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔
الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم۔
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ان لوگوں کے انجام کا بیان ہوا کہ ان کے لیے تو لعنت ہے انسانوں کی، ملائکہ کی اور سب جہان والوں کی، اور وہ دوزخ میں بھی ہمیشہ رہیں گے، لیکن توبہ کا دروازہ بھی چونکہ کھلا ہے اس لیے اس کا بھی بیان فرمایا۔ اور یہ بات حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر پھر حاضر ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ تو یاد رہے کہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے، حتیٰ کہ ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانے سے بھی اگر کوئی دوبارہ توبہ کر کے اسلام میں آتا ہے تو اس کی توبہ بھی مقبول ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے،
ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔
ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ کے ظہور کے بعد پھر کافر ہو گئے، اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے۔ یاد رہے کہ ایمان و کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات ہیں، اسی طرح کفر میں شدت کی بھی آیات ہیں۔ یہ آیات اس معنی میں ہے کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یوں ہی کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے، کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے، اس کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی معافی نہیں، کیونکہ یہ تو توبہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اور کفر میں بڑھ گئے۔ تو توبہ تو یہ ہے کہ بندہ کفر سے توبہ کرے، رجوع کرے، تو ان کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے جو کفر میں اور بڑھ جائے، کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں ہے بلکہ منافقانہ توبہ ہے، اور دل میں کفر بھرا ہوتا ہے، زبان سے بعض اوقات توبہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی توبہ مقبول نہیں۔ جو توبہ دل سے کی جائے، واقعی دل سے کی جائے، وہ توبہ ضرور مقبول ہی مقبول ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔
ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے، تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، آخرت کی نجات ایمان پر خاتمے ہی پر ہے. کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکے گی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے. اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے. اسی لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے ہی کی کرتے تھے اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے. چنانچہ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں حاضر ہوا. آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات روتے رہے. میں نے پوچھا کہ کیا آپ گناہوں کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے. یعنی اگر ایمان نہیں رہا تو پھر اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ وہ بے ایمانوں کو نہیں بخشے گا، نہیں نجات دے گا. تو ایمان کی جو فکر ہے یہ سب سے بڑی فکر ہے. اور یاد رہے کہ گناہوں کی کثرت اور گناہوں کی زیادتی یہ بھی ایمان کو کمزور کرتی ہے، اور جب ایک چیز کمزور ہو جائے تو کمزور چیز کا چلا جانا یہ زیادہ آسان اور زیادہ ممکن ہوتا ہے، شیطان کا اسے چھیننا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو نیکیوں کے ذریعے بندہ ایمان کو مضبوط کرے تاکہ موت کے وقت وہ ایمان محفوظ رہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی فکر اور اسی سوچ اور اسی خیال میں کہتے ہیں کہ فکر معاش بد بلا، ہول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. فکر معاش بھی ہے ہم پر، ہم یقیناً روزگار کی فکر اور پریشانیوں میں بھی رہتے ہیں، اور ہول معاد بھی ہے. ہول معاد یعنی جہاں لوٹ کر جانا ہے اس کی پریشانیاں، اس کی ٹینشنیں الگ ہیں. تو یہ دونوں پریشانیاں انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، ایک مومن کے ساتھ ہوتی ہیں. اب لاکھوں بلاؤں میں جب انسان پھنسا ہوا ہے تو کاش ڈرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ روح بدن میں کیوں آئی، کاش نہ آتی. تو یہ اللہ والوں کی ایمان پر خاتمے کی ایک فکر کا نتیجہ ہے اور اس کا ایک اظہار ہے کہ وہ اس طرح سوچا کرتے تھے کہ کاش ہم نہ پیدا ہوتے، ہماری ماں نے ہمیں نہ جنا ہوتا، اور ہم کسی بھی انداز سے اس دنیا کا حصہ نہ بنتے اور ان لوگوں میں نہ آتے کہ یہ امتحان کی ایک گھڑی ہے، یہ امتحان کا ایک مرکز ہے جیسے کہ دنیا. اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی موت کو بنایا اسی لیے کہ تمہیں دیکھے، تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے عمل کے اعتبار سے. تو ہماری اس امتحان گاہ میں آمد ہو گئی اور اب لازمی ہے کہ ہم امتحان بھی پاس کریں. دنیاوی امتحان ہو، بندہ فیل ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے ڈیموٹ ہو جاتا ہے، اور اگر پاس ہو جائے تو بھی ایک آدھ سال کے لیے پروموٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ڈگری مل جاتی ہے. لیکن جو آخرت کا امتحان ہے وہ زندگی میں ہے، اور جس میں فیل ہوا اور ایمان اس کا برباد ہو گیا تو اس کے لیے تو ہمیشہ کی دوزخ ہے. تو اس کا کتنا برا انجام ہے، اس لیے پھر ڈر بھی اتنا زیادہ ہے. اور یہی ڈر ہے جو بڑے بڑوں کو خائف رکھتا تھا اور ڈراتا رہتا تھا. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی خفیہ تدبیر کا ڈر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جو حساس ہیں ان معاملات میں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر کو اچھا کر دے کہ ہم ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جائیں. یہاں پر ناظرین کرام تیسرا پارا مکمل ہوا، چوتھے پارے کا آغاز اگلی آیت مبارکہ سے کرتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. ناظرین کرام، یہاں سے چوتھا پارا بھی شروع ہوا اور ایک بہت ہی خوبصورت مضمون یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور بھلائی کا ذکر ہے. بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے. اور خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت بات یہاں پر بیان فرمائی، اور یہ ایسی آیت ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے بعض اوقات اپنی بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی. یہ ایک آیت اس کا سبب بنتی گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مال مسلمانوں کو پیارا ہو، محبوب ہو، اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. اور اس آیت میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اب پیاری چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، ایک بندے کو مال سے محبت ہے، نوٹوں سے محبت ہے، اس کو پیسے سے بڑی محبت ہے، ایک خاتون ہے اس کو جیولری سے بڑی محبت ہے، کوئی بندہ ہے اسے زمینوں سے بڑی محبت ہے، پلاٹ جمع کرتا رہتا ہے، کوئی بندہ ہے جسے گاڑیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، کوئی بندہ ہے جس کو اپنے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں، کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ سلواتا رہتا ہے. تو اب وہ راہ خدا میں پیاری چیز جب خرچ کرے گا نا، تو اب بھلائی جو ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ اسے بتایا گیا کہ بھلائی تک پہنچنا ہے تو پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اس آیت مبارک کے سلسلے میں ہمارے بزرگان دین کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ میں ایک بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بیرحا نامی ایک باغ بہت پسند تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کی کہ مجھے اپنے اموال میں بیرحا نامی باغ سب سے پیارا ہے، اور میں یا رسول اللہ اسی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اور آپ کے حکم پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا. تو اپنا پیارا جو باغ تھا وہ پیش کیا، حالانکہ اس کے بدلے کچھ اور بھی دے سکتے تھے. اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ لکھا کہ میرے لیے ایک کنیز خرید کر بھیج دو. جب وہ آئی تو آپ کو وہ بہت اچھی لگی، پسند آئی، تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. یعنی کہ اپنی جو پیاری چیز لگے اس کو آزاد کر کے اللہ کی طرف سے ملنے والی بھلائی کو آپ نے ترجیح دے دی. تو یہ ان لوگوں کی نفس کو سمجھانے کا اور نفس کو مارنے کا بھی ایک انداز ہوا کرتا تھا، اور اللہ سے محبت بھی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی، تو میں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے. جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنی ایک کنیز کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا. اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس سے نکاح کر لیتا. تو یہ آپ نے اس کو خود سے الگ کر کے اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کر دیا. اسی طرح حضرت عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا. حضرت زید نے عرض کی کہ میں نے اس گھوڑے کو صرف اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے تو میرے بیٹے کو دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے. اب وہ مالک کونین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صدقہ بھی قبول کر لیا اور باپ کا صدقہ بیٹے کو دے دیا، تو وہ آپ کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر سکتے تھے. صدقہ بھی قبول اور چیز بھی گھر میں رہی، لیکن وہ بات ہے نا نیت کی ہوتی ہے، کہ آپ کی نیت سچی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ اس کی قیمت کیوں نہیں دے دیتے، آپ نے فرمایا کہ شکر مجھے محبوب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز کو خرچ کروں. تو یہ بات ہے اللہ والوں کی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں خیرات کیا کریں، راہ خدا میں دیا کریں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ جو بالکل آخری اسٹیج پر ہو، پھٹ گئی ہو، گل گئی ہو، سڑ رہی ہو، کھانا بچ گیا ہو، باسی ہو گیا ہو، ایک دن گزر گیا ہو، تب ہم چاہتے ہیں کہ چلو اب اس کو نکال دو، کسی غریب کو دے دو. اب غور کرنا چاہیے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات پہ فرماتے ہیں کہ جب ایسی چیز بندہ دے رہا ہوتا ہے غور کر لے اپنے دل پر، وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے یا اپنی جان چھڑا رہا ہے؟ بعض اوقات جان چھڑانا مقصود ہوتا ہے کہ یار یہ پڑی پڑی یہاں میں کیا کروں گا اور یہ اس کا کیا مصرف، چلو یار کسی کو دے کے جان چھڑاؤ. تو بندہ اپنے دل پہ غور کر لے. یہ چیزیں بھی دینا تو جائز ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، لیکن بہتر چیز دی جائے، اچھی چیز دی جائے، جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ چیز دی جائے تو زیادہ پھر انشاءاللہ بھلائی بھی پائے گا، اجر بھی پائے گا اور خیر تک بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عافیت دے اور اپنی راہ میں اچھی چیزیں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین.
ترجمہ، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. ناظرین کرام، مدینہ منورہ کے یہودیوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کا گوشت اور دودھ تو نہیں کھاتے تھے، جبکہ آپ کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں. یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آئیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ یہودیوں کا یہ کہنا غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پر حلال ہی تھیں. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی وجہ سے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور پھر یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی، وہ بھی اس کو نہیں کھاتے پیتے تھے. یہودیوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، کیا تورات میں یہ مضمون موجود ہے؟ اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو توریت لاؤ اور اس میں سے نکال کر مجھے پڑھ کر دکھاؤ کہ کہاں ہے، کون سی آیت میں منع کیا اللہ نے کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ، دودھ نہیں پیو. تو وہ توریت نہ لا سکے اور ایسی کوئی آیت تھی نہیں، چنانچہ ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی. اس سے پتہ چلا کہ احکام کا منسوخ ہونا یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لہٰذا قرآن کی بعض آیات کہ منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ نے آپ کو خاص علم عطا فرمایا ہے کہ آپ توریت و انجیل سے بھی خبردار ہیں کہ ان میں کیا بیان ہوا تھا، کیا جائز تھا، کیا ناجائز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے وہ قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.